سب چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، اور جو چیزیں جانے ہیں اس درمیان کی بھی وہ بہت ہی تھوڑی ہے. علم الانسان ما لم يعلم، گویا انسان کا ایک خاصہ ہو گیا ہے کہ جب تک وہ رہے گا اس کے علم میں تجدید ہوتی رہے گی. پہلے کے لوگ گویا کچھ نہیں جانتے تھے، صحابہ کرام اس میں کوئی شک نہیں، یہ فلکیات اور چیزیں نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر جو چیز ضروری تھی ایمان سے متعلق اس پر وہ ایمان لاتے، سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا طریقہ. وقال ابو ذر رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما الکرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہر فلاۃ من الارض. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ وہی حدیث میں نے بیان کی کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ کرسی کی مقدار عرش کی نسبت سے ایسے ہی ہے جیسے ایک لوہے کا کی انگوٹھی ہو اور وہ کسی بڑے میدان میں ڈال دی جائے. اتنی بڑی، اتنا بڑا عرش اس کی نسبت سے کرسی، اور کرسی جو ہے وہ اتنے بڑے آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. تو پھر اس رب کی عظمت کا کیا حال جس جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے اور جو ان سب پر اس عرش پر مستوی ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بین السماء الدنیا والتی تلیہ 500 عام. اس زمانے کے لوگ خوگرے پیکرے احساس ہے انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر، ٹھیک ہے وہ لوگ اسی چیز کو مانتے ہیں جو اب تحقیق کر رہے ہیں، لیکن جتنی چیزیں تحقیق کر رہے ہیں اور پہنچے ہیں پیارے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی خبر دے دی ہے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایک معجزہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز جو پیارے رسول نے، چاہے وہ بادل سے متعلق ہو، بجلی سے متعلق ہو، آسمان سے متعلق ہو، زمین سے متعلق ہو، پہاڑوں سے متعلق ہو، جس چیز کی خبر دی ہے پیارے رسول نے یا کلام پاک میں جس چیز کا اشارہ ملا ہے اس کے علاوہ اور معلومات ان کو نہیں ہو سکی، بلکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے ترقی کا راستہ کھولا. اس میں کوئی شک نہیں، مسلمانوں نے بہت پہلے سے اس کا، آپ یہ سوچیں جب لوگ چاند پر چڑھنے کا دعویٰ کیا لوگوں نے تو آج سے تقریباً ہمارے خیال سے 30 سال پہلے کا قصہ ہوگا، ہم لوگ چھوٹے تھے پڑھتے تھے 30-35 سال پہلے، اس وقت مشائخ نے پورے نصوص ڈھونڈے، یہاں تک کہ اس میں یہ ہے کہ چاند آسمان اور زمین کے بیچ میں پرانے زمانے کے اقوال میں ہے، آسمان چاند آسمان اور زمین کے درمیان ہے اور سورج چوتھے آسمان پر ہے، اس طرح کے اقوال ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال یہ قول، یہ پرانے لوگوں کے اقوال منقول ہیں، صحیح حدیث میں اس طرح کی کوئی تعین پیارے رسول کی نسبت سے نہیں آئی ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ علماء مسلمین نے بھی اس میں کافی حصہ لیا، علم حیات علم فلک، اور یہ اسلام کے خلاف چیز نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تدبر کرو آسمان اور زمین میں. الذین ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک التي تجری فی البحر لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اللہ تعالیٰ تدبر کی دعوت دی ہے کہ سوچو، لیکن سب کے لیے ضروری نہیں ہے. مسلمانوں نے اس کو دیکھ کر کے بہت سی چیزوں کی بنا ڈالی اور قاعدہ بیان کیا. بغداد میں اور اندرس کے زمانے میں بہت سی کتابیں آ کر کے وہ پڑھتے تھے، انہیں کو لے کر کے انہوں نے ترقی کی. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، مگر دنیا کے آئینے نہیں، دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا دیکھا انہوں نے. کہتے ہیں قصہ بیان کرتے ہیں کہ 400 ہجری میں یہ کچھ کسی عالم نے بجلی پیدا کرنے کا طریقہ لکھا تھا، سبحان اللہ، انہی سب کو لے کر کے انہوں نے ترقی کی، کیونکہ ان کا طریقہ تھا کہ جس ملک پر قبضہ کرتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کیا نام ہے، یورپ میں لائبریری آف انڈیا بھی ہے، انڈیا کی خاص لائبریری، چرا کے سب کتابیں لے گئے لوٹ کر کے اور وہاں باقاعدہ ایک لائبریری قائم کی، تو وہ کتابوں پر سب سے پہلے قبضہ کرتے تھے، کیونکہ اسلام علم لے کے آیا، پہلی آیت جو آئی وہ علم لے کر کے مسلمانوں نے اس علم کو ترقی دی، ابھارا. اس علم میں بعض لوگوں نے گمراہی کی، عقیدے میں بھی کچھ ایسی چیزیں داخل کر دیں جو نہ ہونی چاہیے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ان چیزوں سے ترقی کی، کتنا بھی معلوم کر لیں لیکن آسمان کے بعد کی کیا چیزیں ہیں، ایک مسلمان کے لیے تو اطمینان کی چیز ہے کہ جو چیز اللہ نے بیان کر دی ہے، پیارے رسول نے جو بیان کر دی ہے، اس پر وہ ایمان لے کر کے مطمئن ہو جائے گا. لیکن ایک کافر سے پوچھا جائے جو یہ کہتا ہے نہیں، ہم بغیر تحقیق ریسرچ یا بغیر دیکھے اس کو نہیں مانیں گے تو جائے وہ ڈھونڈے آسمان پہ تو نہیں پہنچ سکتا ہے. آسمان کے اندر جانا یہ آسان نہیں ہے. آسمان اور زمین کے بیچ میں وہ بھی آسمان دنیا تک پہنچنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں. بیچ میں اڑ لیں, ہوا میں اڑ کر کے کچھ چیزیں معلوم کر لیں. چڑیا بھی آج سے پہلے بہت سی چیزیں معلوم کر سک دیکھ لیتی تھی جو انسان نہیں دیکھتا تھا, تو وہ چیز دیکھ لیں. لیکن اور چیزوں کے بارے میں تو وہ جاہل ہیں. ہم مسلمان اس پر ایمان لاتے ہیں جن چیزوں کی اللہ رب العزت نے خبر دی ہے. ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. بہرحال تو اس کے بعد وہی کا انتظار بہرحال ضروری ہے ان کے لیے بھی اگر وہ مانتے ہیں. اور ان کو ماننا پڑے گا کہ نبی اسلام مسلمانوں کے نبی نے جو بات کہی وہ سچ کہی ہے, تو وہ بھی یقین رکھتے ہوں گے. یقیناً وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ چیزیں سچ نکلی ہیں. آئندہ بھی کتنے لوگ اس تحقیق اور ریسرچ کے راستے میں مسلمان ہو گئے, پڑھ کر کے اور لکھ پڑھ کر کے ایمان ان کا علم اور یقین کے ساتھ ان کا ایمان ہوا. اسلام لائے ہو علم اور یقین کے ساتھ, یہ نہیں کہ تقلیدی طور پر ایمان لائے. کتنے لوگ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اللہ کی کتاب میں ہے, یہ عین مطابق واقعے کے ہیں. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی بات. بہرحال عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بین السماء الدنیا والتی تلاها 500 عام, پہلے آسمان اور اس کے بعد جو آسمان ہے ان دونوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. 500 سال کیا مطلب ہے؟ 500 سال جیسے کہ ایک روایت میں آیا کہ کوا اڑتا رہے 500 سال تک, تب جا کر کے اس فاصلے کو طے کر سکتا ہے. یا یہ کہ ایک متوسط آدمی اونٹ سوار جو 500 سال تک چلتا رہے تب جا کر کے اس فاصلے کو طے کر سکتا ہے. 500 سال, سبحان اللہ. اب آپ سوچیں کہ ایک گھنٹے میں ایک آدمی متوسط قسم کا اپنے پیدل یا اونٹ سے کتنے میل چلتا ہے, پھر اس کو گھنٹے کے حساب سے آپ 24 گھنٹہ بنائیں, 24 گھنٹے کے بعد پھر مہینہ بنائیں, ایک دن کا ایک مہینے کا بنائیں, ایک مہینے کے بعد ایک سال کا بنائیں, پھر ایک سال کے بعد 500 سال کا حساب لگائیں تو کتنے ہزار میل ہو جاتے ہیں. 500 سال کا فاصلہ ہے. وبین کل سمائن وسمائن 500 عام, اور ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال چلنے کا فاصلہ ہے. وبین السماء السابعہ والکرسی, ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان جو اللہ رب العزت کے قدم رکھنے کی جگہ ہے اس کے درمیان, ان دونوں کے درمیان 500 سال چلنے کا فاصلہ ہے. وبین الکرسی والماء 500 عام, پانی اور کرسی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. والعرش فوق الماء, اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے. واللہ فوق العرش لا یخفى علیہ شیء من اعمالہ, اللہ اس عرش پر ہے, اتنی اونچائی اور اتنی اوپر رہ کر کے اللہ رب العزت پر کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں ہے. جو بھی کرتے ہو, اندھیرے میں بھی آدمی اگر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کو دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ چونٹی اگر چکنے پتھر پر رات میں الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء جیسا کہ اس میں آیا ہے, رات کی تاریکی میں چکنے پتھر پہ چلتی ہے تو اس کے پیر کی آہٹ کو اللہ رب العزت سنتا ہے. وہ ہو السمیع العلیم, سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اللہ کی اس عظمت کو سوچ کر کے ہمیں ایمان لانا ہے. یہ رب وہ رب جو ہماری ہر حرکت کا مراقبہ, ہماری ہر حرکت کا پرتلا رکھتے ہیں, کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے بعد اب جیسے کہتے ہیں قاضی کو یہ حق نہیں کہ خود اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. گماشتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, وہ گماشتے ہیں, فرشتے مقرر ہیں ہر آدمی کے ساتھ. ہر آدمی کے ساتھ فرشتہ ہے لکھنے والا نیکی کا اور برائی کا, اسی طرح ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے. شیطان قرین جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے, اور فرشتے جو ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. جو کچھ کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ زمین کا ٹکڑا یہ بھی گواہی دے گا. زمین کے اس ٹکڑے پر ہماری یہ چیز, ہمارا یہ عمل, ہماری یہ بات ریکارڈ ہو جاتی ہے, چسپا ہو جاتی ہے, چھپ جاتی ہے. قیامت کے دن جیسے آدمی 10 سال پہلے بھی انتقال کر گیا ہو, اس کی کیسٹ لا کر کے آپ ویڈیو کیسٹ لگا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے ابھی بول رہا ہے, چل رہا ہے. قیامت کے دن دیکھیے, یہ سب نئی ایجادات آدمی کو سمجھنے کے لیے, قریب آدمی کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں. جب آدمی اپنی اس ناقص عقل سے اس قدر کنٹرول کر لیتا ہے آدمی کی نقل حرکت اور اس کی بات کو, تو پھر اللہ رب العزت کی قدرت, فرشتے جو اللہ یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, کہ وہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے ہیں, جو کچھ اللہ حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ایک ایک بات کو لکھ دو, نیک ہو یا غلط بات ہو, اچھی بات ہو یا غلط بات ہو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, آدمی جو بھی بات بولتا ہے بہت ہی چست اور چوبند فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تو وہی فرشتے آ کر کے قیامت کے دن گواہی دیں گے. غالب نے کہا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق, کیا ہے کسی کو یاد ہے, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق. آدمی کیا, آدمی کوئی ہمارا دمی تحریر بھی تھا, اس کو بہرحال جیسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, جب وہ پھنس جائے گا آدمی فرشتے گواہی دیں گے, کہیں گے یہ تو ہمارا جنم سے یا ازل ہی سے ہمارے دشمن تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت آدم کو جب پیدا کرنا چاہ رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ان کو کیوں پیدا کرتے ہو جو جا کر کے فساد پیدا کرے, یہ تو ہمارا جنم سے دشمن تھے, کوئی ہمارا آدمی لا کر کے گواہی دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا, آدمی نہیں, آدمی بھی جھوٹ بول سکتا ہے تمہارا دشمن رہا ہو, نہیں, کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج کے دن تمہارا بدن اور تمہارا نفس تمہارے اوپر گواہ ہوگا. فیختم علی فی, حدیث میں ہے کہ پھر اس کے بعد یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی کہ ایک آدمی آیا اور دیدہ دلیری سے کہتا ہے کہ ہم لا اکبر الا شاہدا منی, یعنی انسان چاہیے گواہی کے لیے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, فیختم علی فی, اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. ویقال لارکانہ انطقی, اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بولو, اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے, ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم, ان کے پیر گواہی دیں گے. بما کانوا یعملون, جو کچھ کیے تھے. تو یہ ہے اس رب کی عظمت, اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا کہ زمین سے شرم کرنا چاہیے حقیقت میں, یہ زمین جو ہمارے خلاف یا ہماری موافقت میں قیامت کے دن گواہی دے گی. الیوم یومئذ تحدث اخبارها, یہ زمین قیامت کے دن اپنی خبریں بیان کر دے گی. اگر ہم نے اس زمین پہ نماز پڑھی ہے, صلات پڑھی ہے, تو یہ زمین کا یہ ٹکڑا ہمارے لیے گواہی دے گا. غلط بات کیا ہے تو وہ فوٹو ہمارے سامنے پیش ہو جائے گا, منہ بند کر دیا جائے گا اور سب کچھ اس کے سامنے اسکرین پیش کر دی جائے گی. کیا کر سکتا ہے آدمی اس وجہ سے؟ بہرحال والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من اعمالكم, اوپر رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اسی وجہ سے دوسری حدیث میں آیا ہے, دوسری آیت میں وہ ہوا معكم اينما كنتم, اور اس کے بعد آیت جو آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور سنتے ہیں, یعنی اس معیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ایک لحظہ کے لیے غائب نہیں ہو سکتے ہو, گویا جیسے اللہ تعالیٰ ساتھ چل رہا ہو. اس طرح تم اب یہ کہنا کہ نہیں تمہارے اندر حلول کر گئے, اتحاد کر گئے, یہ غلط ہو گیا. دونوں آیتوں اور احادیث کو ملائیے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہ کر کے سب کچھ دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم کریم ہے, سبحان اللہ, حلیم ہے اللہ تعالیٰ, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حلم اور اللہ کے کرم کا یہ اندازہ لگاؤ کہ دیکھتا ہے بندہ غلط کام کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے. بارہ, اس حدیث کو علامہ ذہبی نے کتاب میں اپنی کتاب العلو للعلی الغفار میں ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں, اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی عزت ما قدر اللہ حق قدرہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ کسی گندی جگہ پر ہے, پائخانے میں ہے اور کوئی دے, یہ استحالہ پیش ہوتا ہے. اس وجہ سے آیت کے معنی کو پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, لیکن دور کس قدر بھی دور رہ کر کے وہ ہم سے قریب اور ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اسی طرح اور دوسرے صفات جو ہیں ان پر ہمیں ایمان لانا ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ساتوں آسمان سے اتنے فاصلے پر آسمان دنیا کی طرف نزول کیسے فرماتے ہیں؟ ان اللہ ينظر الى السماء الدنيا, ہمیں ایک مسلمان کو اسلام کا معنی ہے کہ سر جھکا دو, تسلیم کر لو, پیارے رسول نے اگر پیارے رسول سے محبت ہے، پیارے رسول کی شریعت سے محبت ہے، تو آپ کی بات پر ایمان لانا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، یہ ایک غلط مسئلہ ہے. آپ اگر بیٹھ سکتے ہو تھوڑا بیٹھ لیں. اچھا بتائیں جی کیوں احرام کے لیے پیسہ نہیں تھا، یہ مجبوری نہیں مانی جائے گی. آپ اگر احرام باندھ لیے اس وقت، آپ اگر اسی احرام میں جا کر کے جہاں سے آپ کو احرام باندھا تھا وہاں سے جا کر کے آپ سے لبیک کہہ کر کے آئیں تو آپ کے اوپر کوئی فدیہ وغیرہ نہیں. لیکن اگر اسی احرام سے آپ عمرہ مکمل کر رہے ہیں تو آپ کو یا آپ کے اہلیہ کو ایک ایک بکرا دینا ہوگا، ہر ایک کے لیے ایک سر کے بدلے ایک سر دینا ہوگا، سمجھ گئے؟ اور اگر آپ جا کر کے جہاں سے آپ آئے، کس طرف سے آئے ہیں، جدہ سے جا کر کے احرام، یا جدہ یہ سمیسی جو ہے قریب ہے اس سے باہر کہیں بھی جا کر کے احرام بات کیا جائے، یہ آپ کے لیے اچھا ہے، لبیک پکارتے ہیں وہاں سے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حل تدرون کم بین السماء والارض، یہ جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا کیا فاصلہ، کیا مسافت ہے؟ قلنا اللہ و رسوله عالم، ہم نے یہ جواب دیا کہ اللہ اور رسول سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. قال، تو پیارے رسول نے فرمایا، بینہما مسیرۃ 500 سنا، دونوں کے درمیان 500 چلنے کا فاصلہ ہے. ومن کل سماء الى سماء مسیرۃ 500 سنا، ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 کا فاصلہ ہے. وکسف کل سماء مسیرۃ 500 سنا، ہر آسمان کی موٹائی وہ 500 چلنے کے فاصلے کے مطابق ہے. وہ بین السماء السابعۃ والعرش بحر، ساتوں آسمان اور عرش کے درمیان بحر ہے، جس کا پہلی حدیث میں ذکر کیا ہے کہ والماء، ما کا لفظ ہے، ما یعنی بحر، پانی ہے. بین اسفلہ و اعلاہ کما بین السماء والارض، اس سمندر کے نیچے اور اس کے اوپر کے درمیان 500 کا فاصلہ ہے. واللہ تعالی فوق ذلک، اللہ رب العزت سے اوپر ہے. ولیس یخفا علیہ شیء من اعمال بنی آدم، بنی آدم کے اعمال میں سے اللہ پر کوئی عمل مخفی نہیں رہتا ہے. اتنے اونچے رہ کر کے، اتنے فاصلے پر رہ کر کے بھی اللہ رب العزت بنی آدم کے ہر عمل کو دیکھتے اور ہر بات کو سنتے ہیں. اس حدیث کو جی، یہ آخری حدیث ہے انشاءاللہ. بہرحال تو یہ حدیث، اس کے بارے میں بعض علماء نے کچھ کلام کیا، لیکن اس کو علامہ جوزقانی ایک ہیں، انہوں نے کتاب العبادیل میں اس کو صحیح کہا. ابن تیمیہ نے مجموع فتاوی 3 جلد 3 192، ابن قیم نے اس تہذیب السنن کے 7 جلد 94 میں ذکر کر کے اس کو صحیح کہا ہے. کیونکہ یہ حدیث اور پہلی جو صحیح حدیث ہے، دونوں کا معنی ایک ہے اصولی طور پر. اگر اس میں کچھ کسی راوی کے حافظے میں کچھ کمزوری ہو، تو چونکہ پہلی حدیث کے معنی میں، اس وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ حدیث بھی اسی معنی میں ہے، تقویت دیتی ہے، حسن لغیری ہے. اللہ تعالیٰ، اب اس سے یہ کتاب، یہاں سے یہ چیز ختم ہوئی، یہ کتاب ختم ہوئی، والحمد للہ رب العالمین. آئندہ انشاءاللہ ہم کوئی اور توحید کی کتاب، اصول ثلاثہ یا اس طرح کی چیزوں کا شروع رہے گا سلسلہ انشاءاللہ جمعہ کے دن. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. السلام علیکم. فجر کے تشہد میں بایاں پاؤں باہر نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں، دقیق مسئلہ ہے. بھائی نے پوچھا کہ جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری قعدے میں بیٹھتے تھے تو آپ بائیں پیر کو داہنے پیر کے نیچے سے نکال کر کے اور بائیں کولہے پر بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے. لیکن بھائی نے پوچھا کیا فجر میں بھی 2 کی نماز میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، فجر کی نماز یا 2 کی نماز جو نفل ہے آپ کی اس میں نہیں. 4 کی جو نماز ہے جس میں آیا ہے کہ اذا کان فی التشہد الاخیر، یہ لفظ ہے حدیث میں کہ پیارے رسول جب آخری تشہد میں ہوتے تھے، آخری تشہد اس وقت ہوگا جبکہ اس سے پہلے بھی کوئی تشہد ہو. اس سے علماء کا استنباط ہے کہ نہیں، 4 والی میں تورک ہوگا، اور 2 والی نمازیں جو ہیں، 4 اگر آپ پڑھ رہے ہیں سنت بھی تو اس میں تورک، 4 فجر آپ پڑھ رہے ہیں فرض تو اس میں تورک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ
مغرب میں ہو سکتا ہے.
مغرب میں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں دو تشہد ہیں. مغرب میں دو تشہد، تشہد اول تشہد تاخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما بعد فإن قد اعتمرت عندما اتيت من السفر وحلقت رأسي شعر رأسي بالموسى وفي اليوم التالي أيضا أديت عمرة ولكن لم أحلق ولم أقصر لأني قد حلقت قبلها ولم تبقى ولم يتبقى شعر. المهم أني تحللت دون أن أقرر، دون أن أمرر الموسى على رأس، فماذا يتوجه علي؟ أولا بارك الله فيك، ينبغي أن تسلخ جلد رأسك لأنه ما بقي شيء إلا أن، ولذلك العلماء كرهوا كثرة العمرة. لماذا؟ وما كان السلف يعتمرون إلا إذا كان الإنسان قد تفحم رأسه، يعني حلق ثم ترك أياما على الأقل أسبوعين 20 يوما حتى يطلع الرأس ويتمكن من الحلق. ولذلك نقول عمرتك التي قمت بها غير مشروعة، لكن ما دمت قد دخلت في العمرة الآن مرر عليه موسى الموس، موسى هو الأصل، موسى احتراما لموسى عليه السلام يقول الموس، فمرر عليه موس قياسا على ما أفتى العلماء. إذا كان إنسان أصلى وليس في رأسه رأس شعر، فإذا اعتمر ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يمرر الموسى، هكذا قال وهو الأحوط. فيتوجب عليك الآن أن تلبس الإحرام وتمرر الموسى على رأسك. يقول علي علما إن كان يتوجب علي دم فإنه ليس معي إلا 265 ريال فقط وأنا من سوريا، فالذي يظهر ليس عليك وقد حملت خطأ، فإن شاء الله إذا مررت الموسى بعدما لبست الإحرام فقد يكفيك. پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے عمرہ کیا کل اور عمرہ کرنے کے بعد سر مڈا لیا، سر مڈالنے کے بعد پھر آج دوسرا عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد چونکہ سر میں بال نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے اس پہ نہ اسکرا چلایا اور نہ موڑا، اسی طرح احرام کھول دیا، تو کیا لازم ہے؟ اول تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی اس قسم کا احرام یا اس قسم کا عمرہ مشروع نہیں ہے، کہ رسول کی سنت میں اس کا وجود نہیں ملتا ہے، لیکن جب کر ہی لیا ہے تو اب پھر سے اگر احرام کھول دیا ہے تو احرام پہن کر کے پھر سر پہ کم سے کم اسکرا چلا لیں، اور تاکہ جیسے فتوا دیا علماء نے کہ ایک کیا نام ہے گنجا آدمی جو عمرہ کرتا ہے تو اس کو اپنے سر پر اس طرف پہن لینا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری بیٹی بیمار ہے، دماغی حالت کمزور ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی، ہم سب کی بیٹیوں، بچوں کو اور ہم سب کو تمام امراض سے دور کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو شفا دے، اور آپ خود اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے لیے زیادہ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جن لوگوں کی دعائیں مردود نہیں کی جاتی ہیں وہ ان میں سے والدین کی دعا والد کے لیے اولاد کے لیے. فمن لم یجد، النساء میں اون بہا کی تفصیل ہے، اور فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اس کی تفصیل کیجیے، اور کیا اس کی اجازت سعودیہ میں دی جاتی ہے؟ کیا مطلب ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبہ من اللہ، کسی نے قتل کیا کسی کو تو اس کے لیے غلطی سے بھی ہو گیا تو دو پے در پے دو شہر یعنی دو مہینے روزے رکھنے، ایک دن بھی نہیں چھوڑنا ہے، الا یہ کہ بیماری ایسی آ گئی ہو کہ اس کو عذر مانا جا سکتا ہے، یا عورت کو کا مسئلہ ہے تو اس کو اس کی شرعی عذر اس کا آ گیا ہو، ورنہ اس کے بغیر بہرحال دو مہینے کی پیدا پر روزہ رکھنا ہے. یہ اس کی تفسیر ہے، فصیام شہرین متتابعین. اور کیا اس کی اجازت سعودی میں اجازت کیا، بلکہ اس کو فتوا دیا جاتا ہے واجب ہے، کیا کوئی منع تو نہیں کر سکتا ہے اس کو، منع کرنے والی بات بھی نہیں آ سکتی ہے. گھر میں آدمی روزہ رکھے تو آ کر کے آپ کو ڈنڈا کوئی نہیں مارے گا. یہ سوال آپ کا کہ کیا اس کی اجازت سعودی میں دی جاتی ہے، نہیں، یہ تو خوبہا کے بعد آپ کے اوپر یہ ضروری ہے، خوبہا ادا کرنے کے بعد یہ ضروری ہے، وہ آپ کو کرنا، اس کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اس کا حکم دیا جاتا ہے. اور یہ کہنا آپ کی کیا اس کی اجازت سعودی میں دی جاتی ہے، آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف روزے رکھ کر کے خون بہا نہیں دینا ہوگا، دیت نہیں دینی ہوگی، نہیں، دیت کے بعد یہ چیز ہے. آپ یہ سمجھیں کہ دیت بھی ہے اور دو مہینے کے روزے بھی ہیں، آپ نے شاید جو سوال کیا کیا اس کی اجازت دی جاتی ہے، یعنی کہ خون بہا نہ دے کر کے صرف روزے نہیں، خون بہا بھی دینا اور روزے بھی رکھنے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ، کہیں بھی ہو سعودی ہو پاکستان میں بھی ہو. تو ٹوپی کے اوپر سے مسا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، ٹوپی کے اوپر سے نہیں. پگڑی اگر ایسی ہے جس کو کھولنے میں اور باندھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس پر مسا جائز ہے، لیکن اگر ایسی پگڑی ہے جیسے آج کل لوگ ٹوپی کے اوپر اس کو باندھ کر کے اس میں پن وغیرہ لگا کر کے ٹوپی کی طرح اتار کر کے رکھ بھی لیتے ہیں، اس پر مسا جائز نہیں. لیکن وہ پگڑی جو پرانے میں جیسے یہ ہے کچھ لوگوں کی پگڑیاں ہوتی ہیں جس کو کھولنے میں سردی بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کو باندھنے میں پریشانی، اس پر اجازت ہے، لیکن یہ ٹوپی کی حیثیت نہیں ہے.
کسی حالت میں پہلے پگڑی باندھنے سے پہلے وضو ہو؟
نہیں، اس کی شرط نہیں ہے. مسا علل جوربین اور خفین، یہ بات آپ کا سوال بہت ہی مبارک. کہتے ہیں بھائی کہ کیا مسح ٹوپی پر مسح کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس پہ وضو کے ساتھ ٹوپی باندھا ہو؟ کہ آسن جیسے کہ پیر رسول نے فرمایا ہے کہ مسا الجوربین یا مسا الخفین اسی وقت کر سکتے ہیں کہ باوضو ہو کر کے پہنا گیا، نہیں ٹوپی کے لیے شرط نہیں ہے. آپ دلیل سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کیا دلیل کی کون سی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں؟ نہیں، اگر آپ دلیل کی کتابیں پڑھے ہوں تو آپ دلیل مانگیں، ورنہ یہ ہماری بات دلیل سمجھیں، مقلد رہیں. نہیں تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سب سے اولین کتاب جو ہے بلوغ المرام جا کر کے دیکھ لیجئے. نالین مبارک کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نہ پوچھنا چاہتے ہیں. نالین مبارک کیا مطلب؟ نالین کا مطلب دو جوتے. مبارک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور بعض صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ان کی فضیلت میں آیا ہے کہ وہ پیارے رسول کی جوتیاں اٹھا کے لے کے چلتے تھے، اور کچھ صحابہ تھے جو پیارے رسول کے لیے تکیہ لے کر کے چلتے تھے، کچھ صحابہ تھے جو آپ کے لیے چھڑی لے کر کے چلتے تھے ضرورت کے وقت آپ کو کیا نام سترا بنانے کے لیے، یا قضاء حاجت کے دوران اس کو گاڑ کر کے اس پر چادر لٹکا کر کے پردہ کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب چیزیں تھیں. لیکن شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کئی جگہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جامع مسجد دلی میں پیارے رسول کے نالین مبارک ہیں اور صحیح موئے مبارک ہیں.
لاہور سے چوری ہو گئی.
اچھا، کہیں سے چوری بھی ہو گیا. بہرحال اس کی کوئی حیثیت یا حقیقت نہیں. یہ چیزیں جس طرح جھوٹی قبریں بنا کر کے لوگ مجاور بن بیٹھتے ہیں اور روزی کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں، اسی طرح آپ جا کے دیکھیں. ہم نے دلی میں جا کے دیکھا، سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے ابھی 10 سال پہلے کوئی نئی جوتی بنا کر کے اس کو ذرا سا مٹی وغیرہ رگڑ کر کے لا کے رکھ دیا. 1400 سال کی جوتی، اس کی حیات، اور پھر اس زمانے کی جوتی، ہزار اور گنا فرق ہے دونوں میں. لیکن لوگوں کو دھوکہ جمگھٹا لگا رہتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے اس پہ دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ، ہر چیز جو سنت کے خلاف ہے وہ شرعی شرع ہے. تو اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ پیارے رسول کا مبارک جوتی ہے یا پیارے رسول کا کپڑا ہے، اب اس وقت دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں. چند بال جو تھے بعض ائمہ کے پاس، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں 241 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس میں جب ان کو سزا دی جا رہی تھی مسئلے خلق قرآن میں، تو ان کے پلوں میں 3 بال باندھے ہوئے تھے، اور وہ بال ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. جب وہ انتقال آپ کا ہوا تو انہوں نے کہا کہ میری آنکھ میں ڈال دینا. اس کے بعد پیارے رسول کے بال کا کوئی ذکر نہیں آتا. یہ بال جو تھا وہ سند بسند وراثتن گویا آتا رہا، ان کو ملا. اس کے بعد ممبر نبوی جو مدینہ شریف میں تھا، سن 500 میں آگ لگی، اس میں جل گیا تھا. جو لکڑیاں بچی اس وقت اس کے نیچے مدفون ہو گئی، جل کر کے جو کوئلے وغیرہ رہ گئے تھے تاریخ یہی بتاتی ہے. اس کے بعد یہ ممبر اس وقت کا وہ نہیں ہے جو پیارے رسول کے زمانے تھا قطعاً، لیکن بہرحال لوگ اس کو اس نسبت سے چومتے چاٹتے ہیں. اس کا چومنا چاٹنا غلط ہے. پیارے رسول کے زمانے کا ہوتا تو ہم اس کو چھو سکتے تھے، لیکن نہیں، اب کوئی چیز نہیں. وہ تو اس زمانے کے قریبی زمانے کے لوہے اور پتھر اور سیمنٹ اور سب کچھ ہے. اس کی تصویر کو مساجد میں لگانا جائز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں جائز. مساجد ہو یا مدارس ہوں یا بیوت ہوں یا گھر ہوں کسی کے منازل، نہیں، اس کو رکھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ ایک چیز غلط پیارے رسول کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، آپ اس کو قبول نہ کریں. اگر کوئی شخص نالے مبارک کی تصویر اتار کر پھینک دے تو کیا وہ توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ ہم کہیں گے کہ اگر کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں فتنے کا خطرہ ہو تو اس کو نہ توڑے، لیکن ہمارے گھر میں ہے تو ہمیں حق ہے کہ اس کو نکال کر کے ہم پھینک سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز غلط ہے. پیارے رسول نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جا کر کے آپ اس کو محفوظ رکھیں. اگر ہوتی پیر رسول کی چیز تو ہم سر آنکھوں پر اس کو چوستے, اس کو دھو کر کے پیتے, یہ ہے اس کی فضیلت. لیکن نہیں ہے کسی کے نام کی جھوٹے لوگوں کی یہ جو بکواس ہے اس کے پیچھے چلنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. یا اور اگر اس کو کوئی نکال کے پھینک رہا ہے تو اس پر توہین رسالت نہیں ہے اس میں. لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر جہاں اس کے پھینکنے سے فتنہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کو ہموار کریں, سمجھائیں, اور وہ خود اس کو نکال کر کے پھینک. لیکن آپ اس کو نکال کر کے پھینک کر کے اور توہین رسالت کی تہمت لے کر کے فتنہ فساد نہ کھڑا کریں, یہ ہماری نصیحت ہے. اس سلسلے میں مجھے کوئی فتویٰ مل سکتا ہے؟ آپ اس قسم کے فتاوے اگر لینے ہیں تو اللہ کے فضل سے مفتی ہیں یا امام حرم کے جو بڑے ہیں ہیڈ, ان کے پاس آپ ایک عریضہ لکھیں, اردو ہی میں لکھ بھیجیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی آدمی ہو پھر وہ جواب دیں تو آپ اس کو بھیجیں. عام آدمی کا جواب کوئی تسلی بخش نہیں ہوگا. آپ نے لکھا مفتی فصیح الدین, وسیع اللہ نام ہے میرا, فصیح الدین ہے. میں نے عید کے دوسرے دن عمرہ کیا, مجھے دم دینا پڑے گا؟ اگر آپ نے عید کے دوسرے دن عمرہ کیا پھر اس کے بعد آپ نے حج کیا تو آپ کو حدی دینی ہوگی, دم نہیں ہوتا ہے, وہ حدی شکران ہوتا ہے, آپ کا حج تمتع بنے گا اور آپ کو قربانی دینی تھی. اگر آپ نے نہیں دی ہے تو غلطی ہوئی,